أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات واقعات اور بہت جو اہل سیلین جو ان کے معجزات تھے ان کا ذکر تقریباً پانچ رکنوں پر مشتمل پھیلا ہے. فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور ہم نے پھر پکڑا تھا فرعون کے لوگوں کو، فرعون کی قوم کے لوگوں کو، بِالسِّنِينَ قحط ثانی سے، وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور اسی طرح ان کے باغات میں پیداوار کی کمی سے، لعلہم یذکرون شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر سکے. جو ہم نے پچھلی مرتبہ بھی پڑھ لیا تھا، جو ہمارا پہلا چل تھا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی تکلیف، کچھ عذاب، کوئی قحط، کوئی بیماری، کوئی حادثہ، اس سے لوگوں کو گزارتا ہے. لعلہم یذکرون یہ الفاظ تھے وہاں، تاکہ لوگوں کے اندر کوئی عبرت پیدا ہو، اپنے رب کے حضور گڑگڑائیں، توبہ کریں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کے لیے حالات سازگار ہوتے تھے اور کوئی پریشانی یا تنگی نہیں ہوتی تو کہتے تھے یہ ہمارا حق ہے، اگر کھیت جو ہے پوری پیداوار دے رہا ہے تو ہماری پلاننگ تھی، ہمارا ہاتھ باشی کا نظام ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کوئی تکلیف پہنچتی تھی، قحط سالی ہو گئی، کوئی اور عذاب آ گیا، چچڑیوں کا عذاب یا مینڈکوں کا عذاب آگے آ بھی جائے گا ان کا ذکر، تو اسے منسوب کرتے تھے موسیٰ کی نحوست کی طرف، معاذ اللہ، یطیرون، گویا کہ یہ شومی جو ہوئی ہے ہمارے ساتھ، یہ جو ہمارے اوپر جو افتاد پڑی ہے، یہ اصل میں موسیٰ کی وجہ سے، یہ ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے، یہ ان کی ناراضگی ہے کہ جو اب گویا کہ اس کو برداشت کرنا موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو، اب یہ گویا کہ ایک حد ہے، اب ہمیں ان کو کسی طرح یہاں سے نکالنا چاہیے، بے دخل کرنا چاہیے. یطیروا بموسیٰ ومعہ، تو اسے منسوب کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور پھر یہ کہ ان کے جو ساتھی ہیں بنی اسرائیل کی طرف، کہ ان کی وجہ سے ان کی نحوست ہے، معاذ اللہ. الا انما طائرهم عند اللہ، آگاہ ہو جا ان کے لیے جو شے لکھی ہے تکلیف، جو ان کی نحوست ہے، تو اللہ کی طرف سے، جس پکڑ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ پکڑا ہے وہ اللہ کی طرف سے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کا علم نہیں ہے، وہ صرف ظاہری چیزیں جو ہیں کہ ہماری پلاننگ ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے کوئی یہ معاملہ ہو گیا، قحط سالی ہو گئی، ہم نے پہلے جو ہے پیش بندی نہیں کی تھی، اس وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے نصیب ہوئے. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، اور وہ کہتے تھے خود کسی قسم کی بھی کوئی نشانی ہمیں دکھا دو، بہن ستور کیا ہم ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ یہ کہ اس کا ہم مذاق ہی اڑائیں گے، خواہ کس پر، خواہ ہمارے اوپر کسی قسم کا جادو چلا دو. لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین، اور پھر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. فارسلنا علیہم الطوفان، اب دیکھیے آگے گن لیجئے جو اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا رہا ہے، عذاب استحصال نہیں ہے، لیکن یہ کہ انہیں خبردار کرنے کے لیے، جھجھوڑنے کے لیے. فارسلنا علیہم الطوفان، تو ہم نے ان کے اوپر طوفان بھی بھیجے، تیز و تند ہوا ہے، اور ان کے جو ہے وہ کھیتیاں برباد ہو گئیں، فصلیں ختم ہو گئیں، ان کے باغات اجڑ گئے. والجراد، اور اسی طرح ٹڈیوں کا عذاب بھیجا تھا، وہ اتنی کثیر تعداد میں تھی کہ ان کے لیے کوئی جو ہے ہر شے چٹ کر جاتی تھی، جس طرح ٹڈی دل جو ہے آپ نے کبھی سنا ہو، میرے تو بچپن کی جو دیکھی ہوئی بات ہے، کراچی میں ہم ہوتے تھے، یہ غالباً 62 یا 63 کی بات ہوگی، تو اس موقع پر ایک ٹڈی دل کے طوفان آیا تھا کراچی میں، اور ہم اس وقت ظاہر ہے کہ بالکل بچپنے کے عالم میں تھے، تو ہم چھتوں پر چڑھ گئے دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے. تو جس طرح کالی گھٹا ہوتی ہے دور سے، اس طرح جو ہے وہ کالی گھٹا سی آتی ہوئی محسوس ہوئی، اب جب وہ سروں کے اوپر ہمارے پہنچی تو اچانک وہ گھٹا نہیں تھی، وہ اصل میں اتنی تعداد تھی ان ٹڈی دل کی، وہ جو بھی کیڑے ہوتے ہیں لوکرس جس کو کہتے ہیں، اتنی تعداد تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور وہ پھر جیسے ہی نیچے آئی ہے تو وہ درختوں کے اوپر وہ ہر شے چٹ کر گئی، اگلے دن جو ہے تمام درخت بالکل گنجے ہو چکے تھے، اور وہ وہاں سے اڑان بھر کے کہیں اور آگے جا رہی تھی. اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنا ایک عذاب قرار دیتا ہے، جراد، ٹڈیاں. والقنبلہ، اسی طرح یہ جو چچڑیاں ہوتی ہیں، پسو پڑ جانا گوشت میں آ جاتا ہے. والضفادع، اور مینڈکوں کا عذاب، اتنی بڑی تعداد میں مینڈک اللہ تعالیٰ نے بھیجے کہ برتنوں میں بھی مینڈک ہیں، کہیں قدم نہیں رکھ پاتے، جس طرح آپ کے یہاں بھی برسات کے دنوں میں بعض اوقات یہ مینڈکوں کے بچے جو نکلتے ہیں تو پیدل چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ آپ کے قدموں تلے آ کے کچلے جاتے ہیں، آپ کتنی ہی کوشش کر لے انہیں بچانے کی نہیں بچ سکتے. اسی طرح مینڈکوں کا عذاب بھیجا. وہ دم، خون کا عذاب، آسمان سے پانی کی بجائے خون کی بارش ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ ہڈیاں پکا رہے ہیں. یہ تمام تفصیلات جو ہیں تورات میں بھی موجود ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں بنی اسرائیل سے گزارے گئے تھے اللہ کی طرف سے. اور پھر یہ کہ ہڈیاں پکا رہے ہیں تو ہڈیاں بھی ڈالا گوشت تھا، لیکن اس کے بعد جب ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو اندر خون بول رہا ہے. آیات مفصلات ہیں، یہ بہت ہی بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرماتے ہیں وہ، کہ بڑی نشانیاں تھیں، بڑے معجزے تھے. فاستکبروا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے استکبار کیا. وکانوا قوما مجرمین، اور یہ لوگ تو تھے ہی مجرم. ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی شے بھی جو ہے انہیں بت پرستی سے اور وہ جو غلط ان کے عقائد تھے ان سے روک نہیں سکی. ولما وقع عليهم الرجز، اور جب کبھی بھی ان کے اوپر کوئی عذاب واقع ہوتا تھا، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، تو وہ فوراً جو ہے حضرت موسیٰ کے پاس آتے تھے. اب یہ آل فرعون کا ذکر ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کا نہیں، اور وہ آیا کرتے تھے، وہ آ کر کہتے تھے کہ اے موسیٰ، جو تمہارا عہد ہو چکا ہے تمہارے رب کے ساتھ، ادع لنا، دعا کرو اس کی مناسبت سے. گویا کہ تمہارا رب جو ہے وہ یقیناً ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. اب یہاں ان کا دل بھی گویا کہ اب وہ بھی تضرر اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے. لئن کشفت عنا الرجز، اگر اس تکلیف کو یا یہ عذاب جو ہے اس کو ہم پر سے ٹال دے، لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، تو پھر یہ کہ ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور پھر تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ بھی کر دیں گے. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ ہمارے ساتھ جو ہے بنی اسرائیل کو روانہ کرو. فلما کشفنا عنہم الرجز، اور جب ہم اس عذاب کو الی اجل بالغ ٹال دیتے تھے ایک خاص مدت تک کے لیے، ابھی مینڈو کا عذاب چل رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت موسیٰ نے دعا کی، وہ ٹال دیا گیا. اس کے بعد پھر وہی سرکشی اور وہی بغاوت، وہی عصیان اور معصیت، پھر اللہ تعالیٰ کسی اور عذاب کو بھیجتا تھا، تو یہ پے در پے ہوتا رہا. فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل بالغ اذا هم ينکثون، تو پھر اس موقع پر بھی جب اللہ تعالیٰ ان پر سے اس عذاب کو ٹال دیتا تھا تو پھر اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ ڈالتے تھے. فانتقمنا منہم، تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم، گویا کہ یہ پھر سب سے بڑا عذاب تھا جسے عذاب استیصال کہتے ہیں، کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو غرق کر دیا. پھر یم میں، سمندر میں، بے انہم کذبوا بآیاتنا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی. وکانوا عنہا غافلین، اور اس سے بالکل بے توجہی برتتے رہے تھے، انہوں نے کان ہی نہیں دھرا موسیٰ کی بات پر جو توحید کی بات کر رہے تھے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور پھر ہم نے وارث کر دیا اس قوم کو. یہ کون سی قوم ہے؟ بنی اسرائیل، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، بنی اسرائیل کے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. تو اپنی قوم کا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو انہیں انعام ملا ہے کہ انہیں پھر اس فرعون کو اور آل فرعون کو ان کو غرق کر دیا گیا، اور وہ پوری حکومت اور اس علاقے کی جو ہے، جسے آپ کہیے کہ اس علاقے کی خلافت جو ہے، اور وہاں تمکن عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے. یستغفون مشارق الارض ومغاربہا، وہ لوگ کے جو دبا لیے گئے تھے، جو پسے ہوئے تھے ظلم کی چکی میں، بنی اسرائیل کے لوگ اس زمین کے مشرق اور مغرب کے مالک بنا دیے گئے، وارث قرار دے دیے گئے. التی بارکنا فیہا، کہ جس میں ہم نے بڑی برکتیں دی تھیں. یہاں مراد ہے ارض فلسطین، اس لیے کہ وہ بہت سے نبیوں کا مطلب بھی ہے، اور بہرحال قرآن حکیم اسے جو ہے بہت ہی مبارک سر زمین قرار دیتا ہے. وہ تمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور اس طرح تمہارے رب کی وہ بات جو بنی اسرائیل کے ذمن میں اچھی بات کہ انہیں حکومت اور اس زمین کی خلافت عطا فرمائے گا، وہ پوری ہو گئی. تمت کلمت، وہ کلمہ جو تھا اللہ کا وہ پورا ہوا. بما صبروا، بصبر ان کے صبر کے. ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه، اور پھر یہ کہ جو کچھ بھی فرعون نے بنایا تھا، جو اس کی حکومت تھی، جو اس کا نظام تھا، اور جو محلات اس نے تعمیر کیے تھے اور جن پر اسے بڑا فخر تھا، یہ بڑے مضبوط قلعے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، ہر شے ویران رہ گئے، اس لیے کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں سے نکال کر لا کر سمندر میں غرق کر دیا تھا. وہ قوم ہو، اور ان کی قوم کو بھی دمرنا، ہم نے ہلاک اور تباہ کر دیا. وما کانوا یعرشون، اور جو انہوں نے بڑے اونچے اونچے اپنے لیے محلات تعمیر کیے تھے. عرش کہتے ہیں اونچی جگہ کو. یعرشون، وہ بہت بلندی پر، جو گویا کہ زمین میں بھی کوئی بلندی ہے، وہاں بھی اپنے لیے بہترین محل بنا لیا، اور پھر یہ کہ بلند جو ہے ان کے محل کی اپنی طوالت کے اعتبار سے بھی. وہ جاوزنا بھی بنی اسرائیل البحر، اب دیکھیے بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے اس کا ایک اور چیپٹر کھولا جا رہا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا. اب یہ وہی واقعہ ہے جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ دیا، جیسا کہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنی لاٹھی جو ہے سمندر پر مارو، سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، وَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور سمندر کا ہر حصہ جو ہے ایک پانی کے بڑے تودے کی طرح کھڑا ہو گیا. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا معجزات کے اوپر، تو وہ یہاں کہتے ہیں مد و جزر کی کیفیت ہی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت خود فرمائی ہے کہ یہ تو نہیں ہوتا مد و جزر میں کہ پانی دو حصوں میں تقسیم ہو کر اور ہر حصہ جو ہے پانی کی چٹان کی شکل میں پہاڑ کی طرح کھڑا ہو. وَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو وجاوز نہ بھی بنی اسرائیل، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ، تو ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم، ایسی قوم پر سے کہ جنہوں نے کچھ بت بنا رکھے تھے اور یعکفون اور اس کے سامنے اعتکاف کیے بیٹھے تھے. اب یہاں اعتکاف کو سمجھ لیجیے، وہ ہے کہ دھیان دھیان لگا کر کنسنٹریٹ کرتے ہوئے اپنی توجہات کو متخذ کرتے ہوئے کسی ذات کی طرف متوجہ ہو جانا. اعتکاف کے سبب تو یہ کہ اللہ کے ساتھ اپنا قرب قائم کرو، توجہ کرو اللہ کی طرف، اور معاشرے سے کٹ جاؤ. لہذا وہ ایک سمبل بھی ہوتا ہے کہ چادریں جو ہیں وہ لٹکا دی جاتی ہیں تاکہ آپ بالکل تخلیہ میں ہوں، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو. اب یہاں آپ اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کیجئے. تو ان کا اعتقاد تھا ان بتوں کے لیے، یا کفون علی اصنام لہم قالوا یا موسی اجعل لنا الہا کما لہم آلہا. اب ایسی یہ بدبخت قوم ہے کہ اس نے فوراً مطالبہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح کا کوئی خدا بناؤ. ان کا یہ معبود ہے نا جو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، خوب گرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر. تو ان کو جو ایک دھیان اور گیان کی کیفیت حاصل ہے کہ اس کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسے ہاتھ بھی لگاتے ہیں، اسے چومتے چاٹتے بھی ہیں، اور پھر یہ کہ اس قسم کا کوئی خدا ہمیں بھی بنا کر دو. قال انکم قوم تجہلون، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بالکل جاہل قوم ہو کہ جس لعنت سے بچا کر اللہ تعالی نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے، جو فرعون جس بت پرستی میں مبتلا تھے جو ان کا دین تھا، اور اب تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی خدا بنا دو، معبود گڑ دو. ان ہاؤلاء متبر ما ہم فیہ و باطل ما کانوا یعملون، یقیناً یہ لوگ بھی وہ ہیں کہ جن کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کا معاملہ، ان کا انجام بھی ٹھیک نہیں ہے ہونے والا، جو بتوں کے لیے اعتکاف کر رہے ہیں تو ان قریب وہ وقت آئے گا، اور پھر یہ وہ باطل ما کانوا یعملون، جو ان کے اعمال ہیں ہر شے جو اللہ تعالیٰ بالکل باطل قرار دے دے گا، ان کا بھی انجام خیر نہیں ہے. قال غیر اللہ ابغیکم الہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو میں اپنا رب قرار دے دوں؟ تم جو مطالبہ کر رہے ہو کہ اس جیسا کوئی جو ہے وہ بت ہمیں بھی بنا دو جسے ہم الہ قرار دے دیں، تم یہ کیا کام کر رہے ہو؟ کس طرح کا مطالبہ ہے؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. دو آیات ہم نے پڑھی تھی سورہ بقرہ میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. سپریم نیشن اپنے آپ کو آج بھی سمجھتے ہیں، چوزن پیپل سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں انسان تو ہم ہی ہیں، باقی تمام کے تمام ڈنگر ہیں، حیوانات ہیں. اور جس طرح ڈنگروں اور حیوانات اور مویشیوں سے، ان جانوروں سے تم کام لیتے ہو، ہم ان لوگوں سے کام لیں گے، ان کا خون نچوڑیں گے اور اس کے بعد حیش کریں گے، اور جس طرح چاہیں ہم ان کا استحصال کریں. وہ آیت بھی ہماری جو درس میں آ چکی ہے کہ امیین کے معاملے میں ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں، جیسے چاہے ٹارچر کریں جانور کو، جس طرح کوئی شخص ہلاک کر دیتا ہے، اپنی بکری کو ذبح کر لیتا ہے، کھا لیتا ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ جو چاہے کریں، ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے غیر یہودی کے بارے میں. گویا کہ جو اس یہودیوں کے نسل میں ہیں وہ تو سپریم ہے، باقی تمام کتاب ہوں. تو وہ فضلکم علی العالمین و اذ انجیناکم من آل فرعون، جبکہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کے اس شدید ظلم سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بہت برا عذاب پہنچا رہا تھا، یقتلون ابناءکم، جو تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری جو بچیاں پیدا ہوتی تھیں ان کو زندہ رکھتے تھے. ظاہر ہے وہ عورتیں بڑی ہوتی، وہ بچیاں بڑی ہوتی تھیں، پھر گویا کہ ان کی خادماؤں کے طور پر کام کرتی تھی. عورت کو تو اس درجے پسا اور دبایا جاتا تھا کہ ان سے کوئی امید ہو ہی نہیں سکتی تھی وہ بغاوت کر سکے گی، لہٰذا ان کو تو زندہ رکھو، ہماری جو ہے حوث کے کام بھی آئیں گی، شہبت رانی کے لیے بھی جو ہے وہ موجود ہوں گی، اور پھر یہ کہ ہمارے گھروں میں بانیوں کے طور پر کام کریں گے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. ووعدنا موسیٰ ثلاثین لیلۃ، اور ہم نے وعدے پر بلایا موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے، ثلاثین لیلۃ، واتممناها بعشر، اور اس کے بعد اس میں 10 کا اضافہ کر کے اور آگے آگے، فتم میقات ربه 40 لیلہ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات طے تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یہ 40 شبانہ روزہ ایک چلہ ہے، یہ 40 کا درد جو ہے آدمی چلتا ہے، تبلیغی بھائی ہمارے جب چلے پر جاتے ہیں تو وہ 40 ہی دن 40 راتیں لگا کر آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ 40 شبانہ روز کا ایک چلہ کرایا گیا تھا کوہ طور پر. اور پھر یہ کہ وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں وہ الواح عطا فرمائی تھی جن کے اوپر تورات گندا تھی لکھی ہوئی تھی، وہ باقاعدہ سلیٹ تھی، تختیاں تھی پتھروں کی جس کے اوپر تورات کے احکامات گندا تھے۔ وقال موسیٰ لأخی ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا اخلفنی فی قومی، کہ میرے بعد میری قوم میں اب تمہیں لیاقت کا کردار ادا کرنا ہے، خلافت، گویا کہ جس طرح ہوتا ہے قائم مقام، ہمارے صدر صاحب بھی کہیں تشریف لے جائیں تو پھر ان کی جگہ کوئی نہ کوئی قائم مقام تو ہوتا ہے جو گویا کہ ان کی غیر موجودگی میں، تو اب میں جا رہا ہوں 40 سے 52 روز کے لیے، تو میری جگہ تمہیں نیابت کرنی ہے، یا ہارون اخلفنی فی قومی وہ اصلح، اور دیکھو اصلاح پر رہنا، گویا کہ خود بھی اصلاح پر، وہ تو خود نبی تھے، لیکن یہ کہ لوگوں کے اندر بھی جو ہے ایک مصالحت رہنی چاہیے، ان کے اندر کوئی تفرقہ نہ ہو، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کے اندر جس قسم کے جراثیم تھے اور جو وائرسز تھے اس کا معلوم تھا، اور پھر وہ کچھ ہو بھی گیا، صرف 40 دن کی جو غیر حاضری ہے اس میں قوم نے کیا کرتوت کیا اس کا ذکر آگے آ جائے گا۔ ولما جاء موسیٰ لمقاتنا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہم سے ملاقات کے لیے جو وقت طے تھا، وکلمہ ربہ، اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا۔ اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو کلام وہ تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مدین سے واپس آ رہے تھے تو وہ جو وادی تھی کوئی صحرا تھا جہاں ایک درخت تھا کہ جس میں سے انوار و تجلیات، دور سے تو وہ آگ محسوس ہوتی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو اس آگ میں تپش تو نہیں تھی، کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جس کا ذکر سورۃ طہٰ میں ہم پڑھ لیں گے۔ یہاں بھی وکلمہ موسیٰ، وکلمہ ربہ، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے رب نے کلام فرمایا، قال ربی ارنی انظر الیک، تو حضرت موسیٰ نے فرمائش کی کہ پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اب تک جو بھی کلام ہوتا رہا ہے وہ ایک پردے کے پیچھے سے، اوٹ کے پیچھے سے آواز تو تھی، لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ تو نہیں پا رہے تھے، دل کے اندر ایک آرزو اور تمنا پیدا ہوئی، ربی ارنی انظر الیک، قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے، ترانی مجھے نہیں دیکھ، گویا کہ مجھے دیکھنے کو سہار نہیں سکو گے، ولیکن انظر الی الجبل، یہ سامنے ایک چٹان یا پہاڑ ہے ذرا اس کو دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا، کہاں پہاڑ اور کہاں انسان، کسی بڑے پہاڑ کے کہیں دامن میں انسان کھڑا ہوا ہو تو گویا کہ ایک کیڑا ہے یا چیوٹی ہے جو ریند رہی ہے، آپ کبھی پہاڑوں کے سفر پہ گئے ہوں تو پوری پوری بستیاں آپ کو نظر آتی ہیں جیسے ماچس کی ڈبیاں ہیں چھوٹی چھوٹی سی، اور اس میں چلتا پھرتا انسان تو نظر نہیں آتا، کہاں وہ پہاڑ کی ایک ضخامت اور اس کا وہ ایک ماس اس کا، اور جس طرح وہ جازم ہوتا ہے، اور حضرت موسیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو فلما تجلّہ رب ہوں، جب تمہارے رب، جب موسیٰ کے رب نے اپنی ایک تجلی، یعنی تجلی کا ایک پرتو ڈالا، دل جب بنے اس پہاڑ پر، جا رہ دک کر، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صاعقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک انڈیکیشن اس بات کی تھی کہ تم کہاں سے سہار سکو گے، یہ تو ابھی میں نے صرف اپنی ایک تجلی یا اپنا ایک پرتو ڈالا ہے پہاڑ کے اوپر، اس کا یہ حشر ہوا۔ فلما افاق، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد دوبارہ ہوش میں آئے، قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سبحانک تبت الیک، اے پروردگار تو پاک ہے، میں نے جو تجھ سے فرمائش کی تھی وہ میری بساط سے کچھ بڑھ کر تھی، گویا کہ اس بات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلیم کیا، لہذا آگے الفاظ ہیں تبت الیک، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں ہوں سب سے پہلا ایمان لانے والا۔ قال یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے تمام لوگوں پر، گویا کہ اب رسالت سے نوازنے چلا ہوں، برسالتی اپنے پیغامات کے لیے، وہ بھی کلامی، اور اپنے اس کلام کے ذریعے، ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی ہم کلامی بھی تھی، اور پھر وہ جو کوہ طور پر ان کو الواح دی گئی تھی وہ شریعت کا حصہ تھی۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو لہٰذا اب جو شے میں نے تمہیں دی ہے اس کو بڑی مضبوطی سے تھام لو، جو ہدایات، جو شریعت کے احکامات، اس ٹین کمانڈمنٹس کے نام سے جو آپ بھی جانتے ہیں، اس پر کوئی فلم بھی بنی تھی، تو ان کے اوپر پوری طرح عمل پیرا ہو جاؤ، وکم بن شاکرین، اللہ کے شکر گزاری اختیار کرو، ظاہر ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو تمہیں حاصل ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون شریعت یا جو احکامات اللہ کے تھے وہ تمہیں کندہ شکل میں عطا فرما دیا۔ وکتبنا لہ فی الالواح من کل شیء، اور ہم نے ان الواح کے اندر ہر نوع کی شریعت کے احکامات لکھ دیے تھے، اب وہ کتنی تختیاں تھیں اور اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا، لیکن اس میں خاص طور پہ احکام عشرہ، اس کا ذکر جو ہے احادیث میں بھی ملتا ہے، اور 10 کمانڈمنٹس جو ہے اس کا ذکر جو ہے بائبل میں بھی ہے، 10 بڑے بڑے احکامات۔ موعظت و تفصیل لکل شیء، اس میں جو الواح تھی، جو تختیاں دی گئی تھیں، اس میں موعظت بھی تھی، نصیحت بھی تھی، اور ہر شے کی تفصیل تھی۔ فخذها بقوۃ، لہذا اس کو بڑی مضبوطی سے پکڑ لو. بھائی مانا صرف پکڑنا جو ہے وہ مادی اعتبار سے نہیں بلکہ اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. وہ امر قوم کا یا قبو بھی آسن ہے, اور اپنی قوم کو بھی تاکید کرو, انہیں بھی پابند کرو کہ اس میں جو ہدایات دی گئی ہیں اس پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائیں. سعودی تم دار الفاسقین, ان قریب میں تمہیں ان فاسق و فاجر لوگوں کے گھر تک پہنچا دوں گا. مراد کیا ہے؟ جہاں وہ ارض فلسطین جہاں اس وقت کفر کا غلبہ تھا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ پھر اور بنی اسرائیل کو وہاں فتح عطا فرمائی تھی اور ارض فلسطین کے یہ مالک بنا دیے گئے تھے, وارث قرار دیے گئے تھے. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق, اور میں اپنی نعمتیں پھیر دوں گا ان لوگوں سے جو اس زمین میں تکبر کرنے والے تھے. کہ بہت اہم بات ہے, تکبر صرف شرک اور کفر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جس انسان کے اندر بھی یہ تکبر کے جراثیم ہیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کے الفاظ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا, الکبر رضائی, کہ تکبر جو ہے وہ میرا جامع ہے. یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ المتکبر. اب ہم اگر خاص طور پر اس جو اس کا اصل معنی ہے اس اعتبار سے دیکھیں تو تکبر تو کوئی شخص بھی پسند نہیں کرتا, لیکن اللہ تعالیٰ المتکبر ہے اس لیے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی ذات ہے ہی نہیں. گویا کہ تکبر یا کبر کا اگر کوئی جامع راس آتا ہے تو اللہ کی ذات پر آتا ہے. علی کل شیء قدیر, بکل شیء علیم, اومنیپوٹنٹ ہے, ہر قسم کسی بھی اچھائی کا تم تصور کرو اس کی ذات میں موجود ہے. یا تکبرون فی الارض, جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان سے تو اپنی نعمتیں میں چھین لوں گا. بغیر الحق کے ناب تکبر کرتے ہیں. وہ ایرم کل آیت لا یؤمنون بها, اور اگر وہ ہر نو کی نشانی بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. وہ ایرم سبیل الرشد لا یتخذون سبیلا, اور جب دیکھتے ہیں اس ہدایت کے رستے کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں تو اس کو اپنا رستہ نہیں بناتے, اس پر عمل نہیں کرتے. وہ ایرم سبیل الغی یتخذون سبیلا, اور جب دیکھتے ہیں کسی کجی کے رستے کو جو شیطانی جو جسے آپ کہیے اس کا ٹریک ہے اس کو فالو کرتے ہیں, اس کے اعلی کار اور ایجنٹ بن جاتے ہیں, اس کو تو پھر گویا کہ بڑی مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں, اس رستے پر چلنے لگتے ہیں. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا, یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی. وکانوا عنہا غافلین, اور ان آیات سے غفلت برتی تھی, اس سے غافل رہے. والذین کذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں, ولقاء الآخرہ, اور آخرت کی سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں. لقاء سے ملاقات کے لیے ہوتی ہے, آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی, بھائی مانا کہ عدالت خداوندی میں پیشی ہوگی, حساب کتاب ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, محاسبہ ہو کر رہے گا. حبطت اعمالہم, اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال اکارت قرار دے دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ انسان کوئی بھلا کام کرتا ہے تو کس امید پر کرتا ہے؟ اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے نا. لیکن اگر اللہ کی رضا بالکل پیش نظر ہی نہیں ہے, لوگوں کو دیکھنے میں بھلا کام نظر آ رہا ہے, تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ وہ آخرت میں کسی اجر کا طالب نہیں ہے بلکہ اسی دنیا میں چاہتا ہے کہ اس کا چرچا ہونا چاہیے, لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے, جس کے ہم ریاکاری سمجھتے ہیں, جس سے نام و نمو سمجھتے ہیں. تو بڑے سے بڑا نیکی کا عمل ہو لیکن اگر اس کے تحت میں ریاکاری کا جذبہ موجود ہے تو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. ابھی تک معلوم ان کے اعمال جو ہیں جو نیکیاں بظاہر نظر بھی آتی ہیں تمام اکارت قرار دے دی جائیں گی. حل جتوں الا ما کانوا یعملون, ان کو نہیں بدلا دیا جا رہا مگر اسی شے کا جو انہوں نے عمل کیا. واتخذ قوم موسى من بعده حليهم عجلا جسدا له خوار, اب یہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے تھے 40 دن کے لیے تو پیچھے وہ سامری جادوگر کا ذکر تو یہاں اس معنی میں نہیں ہے کہ تفصیل کے ساتھ سورہ طہٰ میں آ جائے گا, لیکن ان کے اندر ایک شخص بنی اسرائیل کا تھا جو اگرچہ ایمان رکھتا تھا اللہ پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی, لیکن جسے عموماً کہا جاتا ہے وہ ان کا منافق ترین شخص تھا. وہ ایمان جو ہے وہ بظاہر تو تھا, اندر شدید دشمنی تھی, بلکہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ جو ایک اسٹیٹس انہیں حاصل تھا اس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا, اور سورہ طہٰ میں اس کا بڑا تفصیلی ذکر آ جائے گا. تو واتخذ قوم موسیٰ من بعده, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ان کی قوم نے پھر بنا لیا, من حلیهم عجلا جسدا له خوار, ان کے زیورات سے ایک ایسا بچڑا بنایا کہ جس میں سے آواز بھی نکلتی تھی, جس طرح کوئی گائے کا بچڑا ہو اور اس میں اگر آپ جو ہے اس کی آواز سنیں تو ڈکرانے کی آواز. وہ خاص تکنیک استعمال کی تھی اس نے سامری جادوگر نے کہ اس کو اندر سے کھوکھلا رکھا تھا, اس کو اس رخ پر رکھا تھا کہ جب ہوا چلتی تھی تو ہوا اس کے منہ یا نسلوں میں سے داخل ہو کر جو ہے ادھر ادھر سے کہیں اس کے جسم کے ساتھ ایسی اس نے لگائی ہوئی تھی سیٹیاں سی کہ جب ہوا وہاں سے نکلتی تھی تو ایسی آواز آتی تھی کہ جیسے وہ ڈکرا رہا ہے, اور سامری کہتا تھا دیکھو یہ تو گفتگو کر رہا ہے, یہ تو ڈکرا رہا ہے, ٹھیک ہے تم اس کی لینگویج سمجھ نہیں سکتے لیکن یہ تو ہے نا, اس کے اندر الوہیت ہے لہذا اس کو اپنا خدا مانا. تو اس نے ایک انہوں نے زیورات سے ایک بچڑا بنایا کہ جس میں سے آواز جسد لہو خوار آواز نکلتی تھی. الم یرو انہم لا یکلمہم, کیا وہ غور نہیں کرتے تھے کہ وہ نہ کوئی حرکت کرتا تھا نہ کوئی کلام کرتا تھا؟ آخر بچڑا اگر زندہ ہو تو اس کا کوئی منہ تو ہلے گا, لیکن منہ ہلائے بغیر ہی اگر آواز نکل رہی ہے تو اتنی عقل جو ہے تمہاری بالکل جیسے آپ کہیے گٹوں میں آ چکی تھی کہ اتنی بات پر بھی تم نے غور نہیں کی. اس نے کوئی خاص ٹیکنیک استعمال کی تھی. ولا یہدیہم سبیلا, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم اسے سمجھتے ہو کہ ہمارا معبود ہے. تو معبود تو ہدایت دیا کرتا ہے, کوئی شریعت کے احکامات دیتا ہے. کیا اس بچڑے نے تمہارے لیے ہدایت کا رستہ کھولا؟ کوئی شریعت کے احکامات اس بچڑے نے دیے؟ اتخذوه وكانوا ظالمين, انہوں نے اسی کو معبود پکڑ لیا اور وہ یقیناً بہت بڑا ظلم کرنے والے تھے. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ایبسنس تھی اپنی قوم میں سے 40 دنوں کے لیے, اس دوران کا یہ واقعہ ہے. ولما سقط في ايديهم وروا انهم قد ضلوا, اب یہاں نوٹ کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے دن قریب آ رہے ہیں اور ادھر بنی اسرائیل میں سے بہت سے لوگ وہ تھے کہ جو اس بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے. اب جب انہیں محسوس ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت بھی بڑی جلالی تھی, اور ظاہر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا تھا اور جو ایک وجاہت اور جلال ہوتا ہے کسی نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے, ان میں بدرجہ تھا موجود تھا, اس کا ذکر آگے بھی آ جائے گا. اسی جلالی کیفیت میں انہوں نے کیا کام کیا تھا کہ اپنے بھائی ہارون کو جو ہے ان کے سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچنے لگے, تو وہ باتیں ایسی آگے آ جائیں گی. ولما سقط في ايديهم, اور پھر یہ کہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے, وہ گھبراہٹ کے اندر مبتلا ہو گئے, اب ہاتھوں میں جان باقی نہیں رہی. وراؤ انہم قد ضلوا, اب انہیں احساس ہونے لگا کہ ہم تو ایک بالکل ہی گمراہ رستے کے اوپر پڑ چکے ہیں, کہ ایک بچڑے کو ہم نے اپنے خدا بنا بیٹھے اور اس کو سجدہ کر رہے ہیں. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا, اب یہ ان لوگوں کا قول ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب ہی ہم پر رحم نہ فرمائے, ويغفر لنا, اور ہمیں معاف نہ فرمائے, لنكونن من الخاسرين, تو ہم ہو جائیں گے تباہ و ہلاک ہونے والا. اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو پوری توجہ کے ساتھ اسی کی عبادت میں لگ گئے, کچھ ایسے تھے کہ جو بہرحال بہن بہن تھے, اس لیے کہ تورات کی تعلیمات جو ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, اگرچہ ابھی تک وہ الواح انہیں نہیں ملی تھی, لیکن بہرحال وہ توحید کی باتیں تو سنتے رہے تھے. ولما رجع موسیٰ الی قومی, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے اترے وہ اپنی قوم کے پاس آئے, غضبان آسفا, تو شدید غصے میں تھے. غضبان کے لیے جو ہے میں شدید کا لفظ استعمال کیا, یہ اصل میں بہت ہی مبالغے کا صیغہ ہے. غضب تو ہے, یہ بھی ہو سکتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غضب لیے ہوئے آئے. غضبان گویا کہ غضب اور غصے کی وجہ سے کوئی جو ہے کسی کی حالت غیر ہو رہی ہو, اس لیے کہ جب نیچے آ کر دیکھا کہ 40 دنوں کے اندر قوم میں سے اکثریت جو ہے اس بچڑے کی جو اپنا معبود قرار دے بیٹھی ہے, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اور جو غضب تھا اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. جسے قرآن نے تعبیر کیا غضبان آصفا, شدید رنج بھی, آصفا شدید رنج, اور ظاہر ہے کہ اس قوم کی ناہنجاری کے اوپر کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیسی بڑی بڑی نعمتیں دی تھی, من و سلویٰ نازل کیا, 12 چشمے پھوٹ بہے ان کے لیے, اور پھر یہ کہ وہ لقود الصحراء کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سائبان ان کے سروں کے اوپر جو ہے تان دیا بدلیوں کا. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی, حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کی طرف مخاطب ہوئے کہ تم نے میرے بعد جو ہے بہت ہی بری نیابت کی ہے, تمہارے ہوتے ہوئے یہ کچھ ہو گیا. اب اس کی طرف سے اس کے بعد ان کا جو عذر آ رہا ہے وہ بھی آگے آ جائے گا. عاجل تم امر ربکم, کیا اپنے رب کے حکم کے آنے سے پہلے ہی یہ معاملہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا شے طے تھی, لیکن یہ کہ تمہاری یہ کوئی نیگلیجنس تھی یا تمہاری غفلت تھی, یہ کہ معاملہ کی پوری کی پوری قوم جو ہے اس بچڑے کی عبادت کے اندر اکثر و بیشتر اکثریت تھی, اس لیے کہ تورات میں موجود ہے 130,000 کے قریب جو ہیں, یا غالباً کل 60,000 ہے, 130,000 کی فکر ایک اور ہے, 60,000 ایسے لوگوں کو قتل کیا گیا تھا جنہوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنا دیا, تورات میں لکھا ہوا موجود. والقان الواح, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو تختیاں تھیں الواح جس میں تورات کے اندر تھی ان کو تو انہوں نے ایک طرف رکھا. واخذ براس اخیه یجره الیہ, حضرت ہارون کے سر کے بالوں سے پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچنے لگے, اسی حیجانی کیفیت میں. دیکھیے حیجان کے لفظ وہ بھی غضبان کے لفظ پر ہے, اسی جو مادے کے اوپر حیجان, بالکل وہی باب ہے, وہی حیجانی کیفیت غضب کی وجہ سے جو تھی اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بھائی کو سر کے پاڑوں سے پکڑ کر کھینچنا شروع کیا. طالب نے اما, اور انہوں نے مخاطب ہو کر کہا اے میرے ماں جائے, ان القوم استضعفونی, بلکہ یہ حضرت ہارون نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میری قوم نے مجھے بالکل دبا لیا تھا, بالکل کارنر کر دیا تھا, وقادو یقتلوننی, اور وہ تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ بنا بیٹھے تھے. اس کے معنی کیا ہوئے کہ میں نے اپنے تئیں پوری کوشش کی تھی کہ اپنی قوم کو کسی طرح بچا سکوں اس بچڑے کی پرستش سے, لیکن وہ باز نہیں آئے, بلکہ اس نے اقدام میں اس حد تک آگے چلے گیا کہ میری جان کے در پہ ہو گئے. فلا تشمت بی الاعداء, تو اب یہ موقع نہ دیجئے دشمنوں کو ہنسنے کا, گویا کہ جو لوگ جن کے دلوں میں ہماری مخالفت ہے وہ ہنسیں گے کہ دیکھو دو بھائیوں کے درمیان جو ہے آپس میں جو ہے جدال پیدا ہو گیا, حضرت موسیٰ اور ان کے درمیان لڑائی ہو گئی, حضرت موسیٰ نے پہلے تلخ الفاظ کہے ہوں گے اور اس کے بعد ان کے سر کے بالوں سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا. ولا تسمت بھی الادا, جسے ہم شماتت ادا کہتے ہیں کہ دو بھائیوں کے درمیان اگر کوئی اس قسم کی کوئی بات ہو رہی ہے جھگڑا اور پھر یہ کہ دست درازی تک کا معاملہ, تو دشمنوں کو پھر ہنسنے کا موقع ملتا ہے. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین, اور پھر یہ کہ مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شمار نہ کیجیے, اپنے بھائی سے مخاطب کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی. قال رب اغفر لی ولی اخی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میری بھی مغفرت فرما, ولی اخی مغفرت اس معنی میں کہ میں نے جو زیادتی کی بھائی کے ساتھ, دست درازی بھی اس معنی میں کی کہ ان کے سر کے بالوں سے, یہاں تو صرف سر کا ذکر ہے, سورۃ طہٰ میں آئے گا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, داڑھی والا اگر کوئی شخص ہو تو اس کو کوئی شخص پکڑنا چاہے تو ایک داڑھی بھی تو ہے نا پکڑنے کی شے, تو وہاں داڑھی کا ذکر بھی ہے کہ حضرت ہارون نے کہا اے میرے بھائی مجھے اس سر کے بالوں اور داڑھی کے پہاڑوں سے جو تم پکڑ کر کھینچ رہے ہو اور دشمنوں کو ہنسنے کا موقع دے رہے ہو, تو یہ اس پر اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مغفرت طلب کی, رب اغفر لی ولی اخی, اگر میرے بھائی سے کوتاہی ہوئی تو اس کو بھی معاف فرما دے, مجھے بھی معاف فرما, وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین, اور ہم دونوں ہی کو ہم سب کو اپنی رحمت میں داخلہ فرما, اور یقیناً تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم, یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود قرار دے دیا تھا ان پر پھر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا, اور وہ غضب بڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر, پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ایسے تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے. یہ اصل میں شریعت موسوی بلکہ اس سے پہلے ہی سے یہ سزا چلی آ رہی تھی کہ مرتد شخص جو ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا. قتل مرتد کی سزا ان سزاؤں میں سے ہے جس کا ذکر اس معنی میں قرآن میں نہیں ہے کہ ایک حدود کے طور پر بیان کیا جائے, جس طرح شادی شدہ زانی کے بارے میں قرآن میں واضح الفاظ نہیں ہے کہ اس کو رجم کیا جائے. یہ دو احکامات وہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت ہی کی جو شریعت موسی میں جو خون چلا آ رہا تھا اسی کو کنٹینیو رکھا, تو یہ وہ فرض تھا کہ جو ان کا ہو چکا تھا ان لوگوں کو, سورہ بقرہ میں جو ہم پڑھ چکے کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا, یہ غضب اس سے تعبیر کیا گیا کہ ان کا رب غضب ان پر نازل ہوگا ان کے رب کا, وہ ذلت ان سے خیات دنیا, اور اس دنیا میں بڑی ذلت, اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہوگی کہ ان لوگوں کو ذبح کر دیا گیا قتل کر دیا گیا. وہ کذالک جزی المفترین, اور اسی طرح ہم افتراء پردازوں کو جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہوں, وہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے پھر ایک نیا جو ہے وہ خدا وجود میں لے آئے ان کے جو ہے ہم سزا دیتے ہیں. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها, اور وہ لوگ کہ جو برے اعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر توبہ کر لیتے ہیں اللہ کے حضور, وہ آمنوا, اور پھر تجدید ایمان کرتے ہیں. دیکھیں توبہ کے ساتھ تجدید ایمان, سورہ فرقان میں جب آئیں گے الا من تاب و آمن وعمل عملا صالحا, جب تک انسان کے دل کے اندر اپنے کسی برے عمل کے رد عمل میں کوئی شرمندگی کوئی ندامت کوئی پشیمانی نہیں ہوگی اس حقیقت سے توبہ نہیں کرے گا. ہاں کوئی ایسا جرم کیا ہے جو اللہ کو ناپسند تھا اور پھر انسان کے اندر ضمیر نے بھی اس کو کچوکے لگائے ہیں, اس میں جو ہے ندامت پیدا ہوئی ہے, تو گویا کہ یہ تجدید ایمان ہوگی, رجوع کیا اس نے اللہ کی طرف اور پھر یہ کہ ایمان لے آیا, یہاں بھی آیا ثم تابوا من بعدها و آمنوا, اور اس کے بعد توبہ کی اور پھر ایمان کی تجدید کی. ان ربک من بعدها لغفور رحیم, یقینا آپ کا رب اس کے بعد ان کے حق میں بہت ہی غفور اور رحیم ہے. ولما سکت عن موسی الغضب, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فرو ہو گیا, ظاہر ہے کہ اب وہ کچھ دیر نکلی لگی ہوگی, وہ جو حیجانی کیفیت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غضب کی وجہ سے اس میں کوئی کمی واقع ہوئی, اخذت الواح, جو تختیاں ایک طرف رکھ دی تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں ان کو پھر دوبارہ اٹھایا, وفی نسختیہ ہدا و رحمت للذین هم لربهم يرجعون, اور وہاں نسختیہ, نسخہ جسے کہتے ہیں لکھی ہوئی شے کو, ڈاکٹر کا بھی نسخہ ہوتا ہے, نسخہ وہ شے وہ تحریر کر دیتا ہے, تو فی نسختیہ ان الواح کے اندر جو شے لکھی ہوئی موجود تھی وہ کیا تھی, ہدایت رحمت, للذین هم لربهم يرجعون, ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کا ڈر اور خوف اپنے اندر رکھتے ہیں. واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلا لمیقاتنا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم میں سے 70 سرداروں کو پھر منتخب کر لیا, اللہ کا حکم تھا, نقباء کا ذکر 12 جو ہیں, اثنا عشرہ نقیبا وہ بھی ہے اس کا ذکر دیا تھا, اور 70 سرداروں کو جمع کیا. فلما اخذتهم الرجفہ, اور وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد کرنے کے لیے گویا کہ بڑے سرکردہ لوگ جو تھے, اب یہ واقعہ تو ہو چکا, ان لوگوں کی سزا بھی دی جا چکی جنہوں نے اس بچڑے کو معبود بنایا تھا. فلما اخذتهم الرجفة, اور پھر انہیں اچانک ایک زلزلے نے آ پکڑا, قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي, یہ ایک کیفیت تھی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عہد لینے سے پہلے انہیں ایک خوف میں مبتلا کیا, ایک زلزلہ ان کے اوپر بڑا شدید آیا. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار اگر تو چاہتا تو ان سب کو پہلے بھی ہلاک کر سکتا تھا, وَإِيَّايَا، اور مجھے بھی ہلا کر سکتا تھا، ظاہر ہے میری کیا مثال ہے تیرے سامنے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہرحال وہ تو رب رب و ان تنزل والعبد عبد و ان ترقى، اللہ تو اللہ ہے، رب تو رب ہے، خواہ وہ کتنا ہی نزول اجلال فرمائے، اور بندہ بندہ ہی رہے گا خواہ وہ ساتویں آسمان پر پہنچے، شب معراج حضور ساتویں آسمان پر پہنچے عند سدرۃ المنتہا، جس کا ذکر قرآن حکیم میں ہے. لیکن یہ کہ وہاں پہنچ کر وہ کوئی معبود نہیں بن گئے تھے، الہ نہیں بن گئے تھے، بندہ ہی رہے تھے. تو رب اور بندے کا معاملہ اس حوالے سے بالکل الگ ہے. رب چاہے تو بندے کو حضرت موسیٰ کرے، تو چاہے تو مجھے بھی ہلاک کر سکتا ہے. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اب یہ جو شدید زلزلہ آیا ہے تو کیا تو ہم سب کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، یا تیرا ارادہ یا تیرے پیش نظر یہ ہے ان لوگوں کے بدلے میں کہ جنہوں نے ہم میں سے بیوقوفی کی تھی، اس بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا. ان یا الا فتنہ تو، یقیناً یہ تیری طرف سے بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا. تضل بها من تشاء، ایسے امتحانات کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کرتا ہے، وتہدی من تشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت کے رستے پر لے آتا ہے. انت ولینا، تو ہی ہمارا ولی ہے، دوست ہے، اس پناہ فقط لنا، لہٰذا ہماری مغفرت فرما. وانت ارحم الراحمین، اور ہم پر رحم فرما. وانت خیر الغافرین، اور یقیناً تو ہے بہترین مغفرت فرمانے والا. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور ساتھ یہ دعا بھی آگے چل رہی ہے، اور اے پروردگار اس دنیا میں ہمارے لیے اچھی بات لکھ دے، نیکیاں، خیرات، حسنات، غلبہ. وانتم العلون ان کنتم مؤمنین، اگر واقعتا ایمان ہوگا تم غالب ہوگی. سربلندی جو ہے یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی اچھائی ہے. وفی الآخرت، اور اسی طرح آخرت میں بھی ہمارے لیے بہترین بدلہ عطا فرما. انا ہدنا الیک، اے پروردگار ہم تیری ہی طرف اب رجوع کر رہے ہیں، ہم تیری ہی طرف جو راہ یاب ہو چکے ہیں. قال عذابی اصیب بها من اشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عذاب آئے گا جس کے بارے میں فیصلہ کروں گا. ظاہر اللہ تعالیٰ جس قوم کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے تو وہ فیصلہ جو ہے وہ تو عبد الانصاف کا فیصلہ ہوتا ہے. ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت جو ہے وہ ہر شے کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے، ہر شے پر وسیع ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شان ہے. فسأكتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، اب اس رحمت کو میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے حق میں کہ جو تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں اور زکات پر کاربند ہیں. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کا گویا کہ وہ مستحق قرار دیے جائیں گے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ پیار بڑے پیارے الفاظ ہیں، یہ آیہ مبارکہ جو ہے بہت جامع بھی ہے. اور والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتابچہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، اس لیے کہ حضور پر ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ یہاں اس آیت مبارکہ میں چار تقاضوں کا ذکر کیا گیا جو اس آیت کی اینڈ میں آ جائیں گے. وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول نبی امی کا، امی کا ترجمہ عام طور پر ان پڑھ کیا جاتا ہے، لیکن اس میں ام سے مراد جو ہے ام القرآن بھی ہے، گویا کہ حضور کے جن کی نسبت ام القرآن سے تھا، جو ہم پہلے پڑھ چکے ام القرآن، بستیوں کی ماں، اور ظاہر ہے کہ ماں وہ ہوتی ہے جو بستیوں کے سردار ہے. تو مکہ کو کہا جاتا تھا ام القرآن، جہاں اللہ کا گھر ہے، جہاں بیت اللہ ہے. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، اور دوسرا معنی جو ہے امی کے لیے بھی ہے کہ جس نے دنیاوی تعلیم حاصل نہ کی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ وزڈم اور دانائی اور دانش، یہ اس کو جو ہے بدرجہ عطا، ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، قانون نے دنیاوی تعلیم حاصل کی یا نہیں کی. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، کے جس رسول نبی امی کا ذکر موجود پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل دونوں میں، حضور کی آمد کی پیشن گوئیاں موجود تھیں. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ رسول نبی امی جو ہے انہیں نیک باتوں کا، اچھے باتوں کا، بھلائی کا حکم دیں گے، اور منکرات سے اور غلط کاموں سے اور بے حیائی اور فوش کے کاموں سے روکیں گے. ویحل لہم الطیبات، ان کے لیے ہر پاکیزہ شے ہمارے یہ نبی جائز اور حلال قرار دیں گے. ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیز اور نجس چیز کو حرام قرار دیں گے. ویضع عنہم اسرهم والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ رسومات اور بدعات کا جو ایک تومار انہوں نے اپنے اوپر لاد لیا ہے دین کے نام پر، آج ہمارے اندر بھی موجود ہے. ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو ہمیں سنت سے ملتا ہے، جو خلفائے راشدین سے ملتا ہے، اس پر عمل کرنے کی بجائے اور آگے سے آگے، اب سوئم ہو رہا، اب دسواں ہو رہا، اب چالیسواں ہو رہا ہے، برسی ہو رہی ہے، اور جو ایک غریب آدمی ہے اس کے لیے جو ہے قرض کے بوجھ تلے دبتا چلا جا رہا ہے، مقروض ہو گیا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن یہ تھے اصل میں وہ توپ اور بیڑیاں کے جو بنی اسرائیل نے بھی دین کے نام پر بدعات اور خرافات کا ایک تومار اپنے اوپر اوڑھ لیا تھا. تو ہمارے یہ نبی امی تمہیں ان تمام چیزوں سے بھی نجات دلائیں گے. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه، پس جو لوگ ایمان لائیں گے ہمارے اس نبی پر، وعزروه اور ان کی تعظیم کریں گے، توقیر کریں گے، وہ نصروں اور ان کی حمایت کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اس کے ان کے دست و بازو بنیں گے، اس مشن کی تکمیل میں گویا کہ اپنے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کریں گے، اپنا خون بھی بہائیں گے، جیسے کہ ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا بھی تھا، الذین قاتلوا وقتلوا، جنہوں نے قتال کیا جنگ کڑی، دوسروں کو بھی جو ہے انہوں نے باقاعدہ قتل کیا اور خود بھی اللہ کے رستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، واتبعوا نور الذی انزل معه، اور انہوں نے اتباع کیا اس نور کا جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل فرمایا. یہ نور قرآن حکیم ہے، واتبعوا نور الذی انزل معه. اب یہ چار تقاضے ہیں کہ جو ہر مسلمان کے کانوں پر واجب ہیں، ایمان دل کے یقین والا، اللہ اور اس کا مظہر کیا ہوگا؟ اتباع رسول. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جس شے کو رسول نے تم تک پہنچا دیا کہ اللہ کا حکم ہے اسے تو مضبوطی سے تھام لو، جیسا کہ ایک جگہ پر میں عزو علیہ بالنواجس، جس طرح کسی شے کو اپنے دانتوں کے ذریعے مضبوطی سے پکڑتے ہو اس طرح کتاب اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کی سنت کے ساتھ چمٹ جاؤ، مضبوطی سے تھام لو. فالذین آمنوا بھی وعزروه، پھر حضور کے لیے محبت، آپ کی ادب، آپ کا احترام، اب یہ پورا اپنی جگہ موضوع ہے، اس کے اوپر اگر گفتگو ہو تو پھر ایک گھنٹہ تو اسی میں گزر جائے گا. دوسرا تقاضا یہ، ونصروه، اور جو مشن دے کر ہم نے بھیجا تھا اپنے بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ان کی مدد کرنے والے، دست و بازو بننے والے. صحابہ کرام نے پروف کیا کہ جہاں حضور کا پسینہ گرتا تھا وہاں اپنا خون بہانے سے دریغ نہیں کیا. غزوہ احد کے موقع پر جس طرح انہوں نے اپنے جسموں کو ڈھال بنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور زیادہ شہادتیں جو ہوئی تھیں 70 کی تعداد میں، ان میں سے اکثر وہ تھے جو شہید اس بنیاد پر ہوئے کہ انہوں نے اپنی جان قربان کی حضور کی جان کی حفاظت کے لیے. تو گویا کہ نصرت رسول اور نصرت الہی، نصرت دین اللہ، اس کا ایک بہت بڑا مظہر ہے. وتبع النور الذی انزل معه، اور چوتھا تقاضا یہ ہے، اس نور کا، اس کتاب اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، اس کا اتباع کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو یاد کرنا. ظاہر ہے کہ اس کی بہترین شکل کیا ہے؟ کوئی شخص نماز میں کھڑا ہے، حالت قیام میں ہے، اپنے رب کا کلام رب کو سنا رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور سعادت تو کوئی نہیں. اس کے لیے یاد کرنا ضروری ہے، کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا یاد ہوگا تو یہ کام کر سکیں گے. پھر قرآن کو غور و فکر کرنا، اس کو سمجھ کر پڑھنا، پھر اس پر عمل کرنا، یہ سمجھنا سمجھانا، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، اس کو یاد کرنا، اس پر ایمان، کس لیے؟ تاکہ اسے حرز جان بنا، اس پر عمل کرو. جیسا کہ حضور نے فرمایا، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس شخص کا قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے جس نے قرآن کے حرام کی شے کو اپنے لیے حلال قرار دے دی. شریعت خداوندی میں ایک شے ناجائز ہے، حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی شخص کو قطعی احساس نہیں اسی کو اب اس کی زندگی میں شامل ہے، تو اس کا تو قرآن پر ایمان نہیں. اب قرآن کی آیات کو پڑھ پڑھ کے وہ ثواب حاصل کرتا چلا جائے. حضرت مولانا بن نوری کا وہ قول میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ وہ ثواب کی گٹھیاں کی گٹھیاں جمع کرتا رہے، لیکن قرآن کے حقوق ادا نہ کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کا وبال کہیں زیادہ وزنی ہوگا اس کے ثواب سے جو تم نے حاصل کیا پڑھ کر. اب یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے جو انہوں نے فرمائی، جو سنہری نور سے لکھے جانے کے قابل. اولئک المفلحون، یہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہوں گے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، اے نبی کہہ دیجئے، اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، جميعا الذی له ملک السماوات والارض، جو پوری نوع انسانی کے لیے ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آفاقی ہے، ہر نبی اور رسول ہم نے ابھی پڑھ لیا. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف آئے تھے ایک رسول، قوم ثمود کی طرف آئے تھے ایک رسول، حضرت صالح، حضرت ہود، لیکن وہ اپنی صرف قوم کے لیے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے کل بنی نوع انسان، دنیا کے تمام انسان مخاطب ہیں، انی رسول اللہ علیکم جمیا، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ، وہ خدا کے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، یحیی و یمیت، وہی تمہیں زندگی عطا فرمانے والا ہے، یا اس کو ایکسپینڈ کرے وہی تمہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں، اس زمین کی اس سطح کو تمہارے لیے حیات افزا بنا دیا، تمہارے لیے ضرورت کی ہر شے فراہم کر دی. جو آکسیجن کے پلانٹ تم نے نہیں لگائے ہوئے کہ زندہ رہنے کے لیے تمہارے خون میں آکسیجن ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے بے بیسوں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں درخت پیدا کر دیے، ان میں سے آکسیجن لبریٹ ہو رہی ہے، تمام چیزیں کس لیے؟ انما دنیا کو یہ قتل خون، بڑے پیارے الفاظ ہیں حضور کے، یہ دنیا اور معافیا، اس میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری چاکری میں لگا دیا، تمہارے لیے سب کچھ، لیکن تم یہ بھول جاتے ہو، انتم خلقتم للآخرہ، تم اسی دنیا کے کتے بن کر رہ جاتے ہو. حضور نے اپنی ایک حدیث میں یہ الفاظ استعمال کیے تھے، الدنیا جیفۃ و طلابہا کلاب، یہاں کی چمک دمک، یہاں کی زیب و زینت، یہاں کی رونق، یہاں کی یہ جو دلکشیاں ہیں، یہ جیفا ہے، یہ ایک مردار ہے. ٹھیک ہے اس کے اندر لذت پڑی ہے، یہاں کی آسائشیں حاصل کر لیجیے، بڑا انسان کو فرض ہوگا، لیکن کب تک اس سے استفادہ کرے گا، کب تک جیے گا؟ اگلے دن کا سورج جو ہے اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں جا سکتی کہ اس کی زندگی میں ہے یا نہیں. تو اب دنیا جیفتن، دنیا ایک مردار ہے. وقت اللہ دہا کے علاوہ بڑے سخت الفاظ ہیں، اور اس کو طلب کرنے والے، اس کے پیچھے ہلکان ہونے والے، یہ ہلکان ہونے کا لفظ بالکل 100% درست ہوتا ہے کتے کے لیے، کہ جو خواہ کتنا ہی اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو لیکن اس کے سامنے کوئی ہڈی ڈالے گی تو پھٹ جائے گا اس کو پکڑنے کے لیے، اور کچھ نہ کچھ جو ہے حصہ رسدی اپنے میدے میں پہنچا کے دم لے گا، لیکن پھر اس کے باوجود اس کی زبان لٹک رہی ہوگی، جو گویا کہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے اندر حرص اور لالچ تما اس تک نہیں پہنچی ہوئی ہے کہ اس کا پیٹ کسی طرح بھرتا ہی نہیں. تو بڑے بلیغ الفاظ، الدنیا جیفت و طلابها قرارون، یہ دنیا جو ہے ایک مردار کی مانند ہے، اس کے پیچھے بھاگنے والے، اپنے آپ کو ہلکان کرنے والے، دن رات ہی کر دینے والے، وہ اللہ کی نگاہ میں کتوں کے مترادف ہیں. اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہماری زندگیوں کا ہدف یہ بن جائے کہ ہم اس حدیث کے مستحق بنے. اعاذ اللہ من ذالک. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، وہی ہے کہ جو تمہیں زندہ رکھے ہوئے اور اسی کے ہاتھ میں ہے موت کا اختیار. فآمنوا باللہ و رسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر بھی. النبی الامی، جو نبی امی ہے، الذی یؤمن باللہ، جو ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، گویا کہ یہاں حضور کی بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے ایمان رکھنے والے اللہ پر اور اللہ کی کتاب پر، تو خود نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ وکلماتہ، اور اس کی کلمات پر ایمان رکھتے ہیں. واتبعوہ، اور اسی کا اتباع کرو. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت کے رستے پر آ جاؤ. ومن قوم موسیٰ امت یہدون بالحق، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو حق کے علم بردار تھے، حق پر قائم تھے. قرآن نفی نہیں کرتا، ان کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس ہم نے وہ آیت پڑھ لی. ڈھیروں سے ہونا بھی اگر تم رکھوا دو تو اس کے اندر جو ہے کہیں ایک پہلی کی بھی کوئی خیانت نہیں کریں گے. وہ بھی عادلون، اور اسی کے مطابق اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. وقطعناہم اثنتی عشرۃ اسباطا امما، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس بنی اسرائیل کو 12 مختلف قبائل کے اندر تقسیم کر دیا. اثنتی عشرۃ، 12. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے زیر حکم دیا. اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جبکہ ان کی قوم کے لوگوں نے پانی طلب کرنا شروع کیا. اب صحرا کا سفر ہے، پانی کہاں سے ہے؟ شدید پیاس، اس پر سے سورج آگ برسا رہا ہے. اضرب بعصاک الحجر، کہ اپنے اس عصا کو ذرا اس چٹان پر، حجر پتھر کو بھی کہتے ہیں، چھوٹا سا پتھر تو مراد نہیں ہے، چٹان کے لیے بھی، پتھر کی بہت بڑی چٹان، اس پر مارو. تم بجست من حسنتا عشرت آئینہ، اور پھر اس میں سے پھوٹ بہے 12 چشمے. قد علم كل اناس مشربهم، اور ہر گروہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو مختلف گروہ میں تقسیم کیا تھا، جو 12 کا ذکر اوپر آیا، اب یہ 12 چشمے پھوٹ بہے، اور ہر گروہ نے اپنی گھاٹ جو ہے اس کو مقرر کر لیا، تاکہ یہ کہ نہ پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، نہ گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، جو انہوں نے شاہنامہ اسلام کے اندر جو اشعار ہیں، تاکہ ان چیزوں کے اوپر جھگڑا نہ ہو. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ان کے اوپر ہم نے بادلوں کو سائبان جو ہے تان دیا تھا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اور ان کے لیے ہم نے من و سلوا بھی نازل کیا تھا، اتنی بڑی نعمت. کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور انہیں ہم نے کہا تھا یہ جو طیب چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے، من و سلوا سے بڑھ کر جو ہے اور طیب کیا ہوگا، یہ کھاؤ پیو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا. وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا تھا، ہم پر ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن ان کی بدکاریاں اور ناہنجاریاں انہیں کے گویا کہ مخالفت گئی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، جب انہیں کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر آباد ہو جاؤ، وہی عزل فرشتے جس کے بارے میں کہا گیا تھا. وَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور وہاں جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس میں سے کھاؤ پیو، کنزیوم کرو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، لیکن جب داخل ہونے لگو تو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے، استغفار طلب کرتے ہوئے. حِطَّةٌ کہتے ہیں گویا کہ اے پروردگار ہم سے ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے. مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہو. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب اس دروازے میں سے داخل ہو گئے جو شہر کا شاہ درا ہے، تو تمہاری گردنیں جھکی ہونی چاہیے، یا کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے. نغفر لکم خطیاتکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے. سنزید المحسنین، اور ان قریب محسنین کو اور احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو ہم بہت دیں گے، بہت نوازیں گے. فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم، یہ واقعہ بھی سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، کہ پھر تبدیل کر دیا ان ظالموں نے اس قول کو جو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا تھا، کہ یہ کہتے ہوئے داخل ہونا تمہاری زبان پر ہونا چاہیے حطتن حطتن، اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو معاف کر دے، ہماری زخموں کو، ہماری زیادتیوں کو معاف فرما دے. انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، حطتن حطتن، ہمیں تو نعمتیں چاہیے، ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں تو ککڑی چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے، یہ من سلوا کھا کھا کر جو ہے ہم بالکل بیزار ہو چکے ہیں، اب تو ہماری چکھارے دار زبان جو ہے اسے یہ لذت جو لگی ہوئی ہے وہ چیزیں چاہیے. یہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا. اب اس قوم کی بدبختی دیکھیے، کہا ان سے کیا کہا گیا تھا، انہیں فرمایا گیا فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم، وہ بات جو ان سے کہی گئی تھی وہ کہی نہیں، اور اس کے بجائے جو حنتۃ حنتۃ، سورہ بقرہ میں بالکل یہ الفاظ آ چکے حنتۃ کے، فارسلنا علیہم غزا من السماء، اور پھر ان کے قوموں پر ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آسمان پر سے ایک جو ہے بہت ہی بڑا عذاب بھیجا، اور یہ طاعون کی بیماری تھی جس میں ہزاروں لوگ ہلاک کیے گئے، بما کانوا یظلمون، ان کے اس بڑے ظلم کی وجہ سے. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیجیے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے آباد تھی، اس یعدون فی السبت، جبکہ اس سبت کے دن کی جو حرمت کا پامال کر رہے تھے، زیادتی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن جو ہے مقرر کر لیا تھا، یہ بھی الگ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں جمعہ ہی کا دن اس کام کے لیے خالص رکھا، لیکن بنی اسرائیل کے اندر جو وہ ایک طبیعت کے اندر تھی نا کہ اللہ کے حکم سے ہٹ کر کوئی شے کرنی ہے، لہذا انہوں نے کہا نہیں ہمیں جمعہ نہیں چاہیے، ہمیں ہفتہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے پھر ہفتے کا دن تمہارے لیے مخصوص ہو گیا، لیکن وہ پورا دن طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی دنیاوی منفعت والا کام نہیں کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، یاد کرو گے، اس کام کے لیے مخصوص تھا. اس یادون فی سب، جبکہ انہوں نے ایک معاملہ زیادتی کا کیا تھا اللہ کے حکم کے معاملے میں، سب کے ذمن میں، اس تاطیم حتادم یوم سبتم شرعا، جبکہ وہ آتی تھی مچھلیاں، وہ سمندر کے کنارے کیونکہ آباد تھے، ان کا پیشہ ہی ماہی گیری تھا، مچھلیاں پکڑتے تھے اس کے بعد جا کے اس کو فروخت کرتے تھے، ان کا انکماس چلتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو بھی کوئی ایسی حص دے دی تھی کہ ہفتے کے دن وہ بالکل کنارے پر آ کر اشکیلیاں کرتی تھی، اچھلتی تھی، کودتی تھی، اس کے لیے الفاظ آ رہے ہیں یوم سبتم شرعان، جو ہفتے کا دن ہوتا تھا ان کا اس دن وہ جو ہے اچھل اچھل کے انہیں دعوت نظارہ دے رہی ہیں، ان کے اندر اور گویا کہ وہ تڑپ پیدا کر رہی ہیں، یہ صرف ہفتے کا دن. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تھا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ستر امتحان ہے، پھر سمندریاں جو مچھلیاں جو ہیں وہ پھر دوبارہ گہرے پانی میں چلی جاتی تھی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جو ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا لات آتی ہیں، وہ سامنے نہیں آتی تھی. کَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم انہیں آزماتے رہے ان کے فسق و فجور کی وجہ سے. اس قالت امت منہم، جبکہ کہا تھا ان میں سے ایک گروہ نے لم تعیدون قوما اللہ مهلكهم ومعذبهم عذابا شدیدا. اب دیکھیں اس سوسائٹی میں تین قسم کے افراد تھے، ایک تو وہ لوگ تھے جو ہفتے کے دن جو ہے وہ گڑھے کھودتے رہتے تھے، مچھلیاں پکڑتے نہیں تھے، مچھلیاں جو کنارے پر آئی ہیں وہ خود بخود اٹکیلیاں کرتی ہوئی گڑھوں میں آ جاتی تھی، اس کے بعد گڑھوں کا جو منہ ہے وہ بند کر دیتے تھے، پکڑتے تھے اگلے دن اتوار کو جا کر. گویا کہ اصل روح جو تھی کہ وہ دن جو ہے وہ تو صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے، ذکر کے لیے ہے، جو اصل ان کا جو حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی اس کے برعکس وہ یہ کام کرتے تھے. تو ایک گروہ موجود وہ تھا کہ جو ان لوگوں کو روکتا تھا، ٹوکتا تھا، دیکھو یہ تم اللہ کے حکم عبودی کر رہے ہو، جو حکمت تھی اصل اس کو تو تم نے پاؤں تلے رون دیا اور سارا دن محنت کی گڑھے کھودنے میں. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو بالکل خاموش تماشائی تھے، گویا کہ اس فعل میں بھی وہ اپنے آپ کو انہوں نے ملوث نہیں کیا کہ اس گڑھے کھودنے کی مشقت میں ہلکان ہوتے، اور نہ ہی ان کو روکنے والے تھے. یہ تین گروہ ہیں. لیکن آگے جو آیت کا جو آخری حصہ ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کیوں ان لوگوں کو وعد و تلقین کرتے ہو، روکتے ہو اس برائی سے، تو انہوں نے کیا کہا تھا، بلکہ پڑھ لیجئے. اس قالت امت منہم لم تعینون قوم اللہ مهلكهم او معذبهم عذابا شدیدا، جبکہ گروہ نے کہا تھا ان لوگوں سے جو روکتے تھے لوگوں کو کہ کیوں ان کو وعد و نصیحت کرتے ہو، کیوں روکتے ہو، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اب گویا کہ فیصلہ کر لیا کہ یا تو ان سب کو ہلاک کر دے گا یا شدید عذاب میں مبتلا کرے گا. قالوا معذرة الى ربكم، تو روکنے والے یہ کہتے تھے کہ ہم صرف یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ اپنے رب کے حضور جا کر معذرت پیش کر سکیں کہ پروردگار ہم نے تو کوشش کی تھی ان کو روکنے کی، اب یہ باز نہ آئے تو ہمارا اختیار ان کے اوپر نہیں چلتا تھا کہ زبردستی روک لیتے. ولعلهم يتقون، اور اس میں بھی کوئی جو ہے بعید قیاس بات نہیں ہے کہ ہمارے روکنے سے شاید وہ روک ہی جائے، ہماری وعظ و نصیحت کو ان پر عمل ہو ہی جائے، اور شاید چند لوگ جو اس سے باز بھی آ گئے ہیں. فلما نسوا ما ذکروا به، اور پھر جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی جا رہی تھی، انجینا الذین ینهون عن السوء، ہم نے بچایا صرف انہی لوگوں کو جنہوں نے اس برائی سے دوسروں کو روکا تھا. بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کے عذاب میں وہ لوگ بھی گویا کہ عذاب کا شکار ہوئے کہ جو خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے. اس کی مثال حضور نے بڑی خوبصورت دی تھی کہ اگر کوئی جہاز ہے، کشتی ہے، اور کچھ لوگ جو نچلی منزل میں ہیں کوئی خواہش کریں کہ جی ہم جو جا کر وہ پانی اوپر سے لے کر آتے ہیں، ہم کیوں نہ نیچے چھوٹا سا سوراخ کر لیں، اور سوراخ کے ذریعے پانی وہیں سے حاصل کر دیں. تو اب اگر لوگ ان کو نہیں روکتے وہ سوراخ کھودنے سے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمام معصوم لوگ جنہوں نے اگرچہ سوراخ نہیں کیا وہ بھی ڈوب کر ہلاک ہو جائیں گے. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یا اللہ کا فضل یا اس سے بچائے گئے اس عذاب سے کہ جن میں ان لوگوں کے چہرے مس کر دیے گئے تھے, بندروں کے سے بنا دیے گئے تھے, یہ صرف وہی لوگ بچائے گئے تھے جنہوں نے نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیا تھا, جو دوسرے لوگوں کو روکتے رہے تھے. الذین ینہون عن السوء, بچائے صرف وہی گئے کہ جو برائی سے روکتے رہے. واخذ الذین ظلموا بعذاب بئس بما کانوا یفسقون, اور پھر ہمارا وہ عذاب تھا کہ جس نے ان ظالموں کو پکڑ لیا ان کے فسق و فجور کی وجہ سے. فلما عتوا عما نہوا, اور جب انہوں نے سرکشی کی تھی جس سے ایسے انہیں روکا جا رہا تھا اس کے باوجود باز نہ آئے. قلنا لهم كونوا قردة خاسئین, تو پھر ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اب ہو جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ, ان کے چہرے مس کر دیے گئے. واستأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة, اور جبکہ تمہارے رب نے یہ بات کھول کر بتا دی تھی کہ تمہارے کہ ان کے اوپر یہودیوں کے اوپر قیامت تک کے لیے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا رہے گا, مسلط کرتا رہے گا. من یسومهم سوء العذاب, جو انہیں بہت برا عذاب پہنچاتے رہے. یہودیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا, 586 قبل مسیح میں نبوکدنضر کا حملہ ہوا, 600,000 یہودی قتل کیے گئے, اللہ کا عذاب تھا. 70 میں ٹائٹس رومی نے حملہ کیا, ایک دن میں 130,000 یہودیوں کو قتل کیا. اس کے بعد بالکل آپ کے جو ہے پچھلی صدی کے اندر ہٹلر نے جو کیا تھا یہودیوں کے ساتھ, 60,000, یا بلکہ یہ کہ آپ یہ سمجھے کہ لوگ کہتے ہیں 600,000 ہے, لیکن یہ کہ بہرحال 6 million جیوز تھے کہ جو ہلاک کیے, اور ڈیتھ چیمبر اس نے بنائے تھے, اس لیے کہ اتنی تعداد میں لوگوں کو کیسے ہلاک کرے گا, اپنے بلٹس کو کیوں ضائع کرے. لہٰذا ایک چیمبر بنا دیا گیا جس میں زہریلی قسم کی گیس چھوڑ دی گئی, لوگوں کو دھکیلا جاتا تھا, ان کے کپڑے اتار کے اس کے داخل ہو جاؤ. اب وہ اندر جاتے تھے وہ زہر جو ہے اس گیس کا ان کے اوپر اثر کرتا تھا, ان کے جسم پگھل جاتے تھے, اور دوسرے اینڈ سے جو ہے کالے رنگ کا سیاہ رنگ کا بدبودار ایک سیاہ مادہ جو ہے وہ برآمد ہو رہا ہوتا تھا, انسان نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں, اور اسے جا کر اپنے کھیتوں کے اندر بہا دیا کرتے تھے. یہ ٹیکنیکس استعمال کی تھی ہٹلر نے یہودیوں کو قتل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا آپ ان یہودیوں کو مسلط رہیں گے قیامت تک کے لیے, ایسے لوگ جو انہیں شدید ترین عذاب پہنچاتے رہیں گے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ, اور یقین آپ کا رب جو ہے وہ عذاب میں کوئی مؤخر نہیں کرتا, بہت جلدی کرتا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ, اور یقین غفور بھی ہے اور رحیم بھی. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا, اور ہم نے دنیا میں ان کو منتشر کر دیا, متفق ان کی جو ہے جماعت جو تھی اس کی شیرازہ بندی منتشر کر دی. مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ, ان میں سے کچھ وہ بھی تھے کہ جو صالح تھے نیکوکار تھے, یہودیوں میں بھی اچھے لوگ تھے. حضرت عبداللہ ابن سلام حضور پر ایمان بھی لائے, اور پھر ان کی جو خدمات ہیں اس کام کے لیے وہ یقیناً یاد رکھنے کے قابل ہیں. اور وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ, اور کچھ لوگ دوسری قسم کے بھی تھے, بدکار بھی تھے. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ, اور انہوں نے آزمایا تھا حسنات کے ساتھ بھلائیوں کے ساتھ بھی, اور اللہ کی پکڑ بھی آتی رہی, چھوٹے چھوٹے عذاب بھی آتے رہے. لعلہم یرجعون, تاکہ وہ باز آ جائیں پلٹ آئیں. فخلف من بعدہم خلف, ان کے بعد پھر جو ناہنجار لوگ وارث ہوئے نبیوں کے چلے جانے کے بعد, سورہ مریم میں بھی یہ مضمون آ جائے گا. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات, تو سب سے پہلا نظر کیا وہ نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا, نمازوں کے بارے میں کسل مندی, سستی, نمازوں کے وقت پر ادا نہ کرنا, بالآخر نمازیں چھوڑ دی اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں لگ گئے. یہ ہوتا ہے عموماً قوموں کا رسول کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد انجام. وارث الکتاب کے, وہ اس کتاب کے وارث قرار دیے گئے تھے. یا خزون عرض حاد ادنا, وہ اس کتاب کی آیات کو بیچ کر دیتے تھے اور اس کے عوض دنیا کی حقیر سی پونجی جمع کرتے تھے. وہ یقولون سیغفر لنا, اور بہت مطمئن ہوتے تھے کہ ہماری تو مغفرت کر دی جائے گی, کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے شریعت میں رد و بدل کر دینا اور اس سے دنیا کمانا. حالانکہ یہ جسے آپ کہیے کہ فتویٰ فروشی یا دین فروشی جو ہے اس سے بڑا جرم کوئی نہیں اللہ کے نگاہ میں. وہی یاتیم عرض مستو یا خدو, اور اگر جو انہوں نے پونجی حاصل کی تھی اتنی ہی اور بھی ان کو دے دی جائے تو وہ بھی آگے بڑھ کر قبول کر لیں, اور کسی اور آیت کے اندر کوئی تبدیلی کر دیں, تحریف کر دیں. الم یؤخذ علیہم میثاقُ الکتاب, کیا ان سے نہیں لیا گیا تھا میثاق کتاب, کہ اس کتاب کی حفاظت کرو گے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرو گے. اللہ یقول علی اللہ الحق, کے اللہ کے پر حق کے سوا اللہ کے بارے میں کوئی اور بات اسے منسوب نہیں کرو گے. وہ درسو ما فیہ, اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو خوب پڑھا پڑھایا تھا, ہر شے یاد تھی ان خبیثوں کو, لیکن اس کے باوجود ان علماء نے جو ہے خوب جانتے بوجھتے اس تورات کے اندر ترمیم کی, تبدیلی کی, تحریف کی. والدار الآخرة خیر للذین یتقون, اور آخرت کا گھر جو ہے وہ کہیں بہتر ہے, اور یہ ہے ہی انہیں لوگوں کے لیے جو متقی ہیں, جن کے دل میں خدا خوفی ہے. افلا تعقلون, تو کیوں عقل سے کام نہیں لیتے. والذین یمسکون بالکتاب, یہ دیکھیے اب میں اور آپ یہاں اپنے آپ کو مخاطب سمجھے. وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ تمسک اختیار کرتے ہیں, بڑا پیارا لفظ ہے, اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں, واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اس کتاب کو پڑھتے ہیں, اس کے حقوق ادا کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, اس پر غور و فکر کرتے ہیں. اس پر غور و فکر ہی کا نتیجہ ہے, جیسے کہ آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ایمان کے جذبات میں اضافہ ہوتا ہے. قرآن کو اگر صرف اعلیٰ ثواب سمجھ کے یا ایثار ثواب کا ذریعہ سمجھ کر اگر انسان اس کو پڑھتا رہے تو وہ کیفیت تو نہیں ہوگی, لیکن یہ کہ اس کے معنی اور مفاہیم پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کی ایمان کے اندر ایک حلاوت اور اس کے اندر ایک جلا آپ محسوس کریں گے. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ, اور نماز کو قائم رکھتے ہیں, انا لا نضیع اجر المصلحین, تو ایسے لوگوں کے ہم کسی اجر میں کوئی کمی نہیں کریں گے, ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ, اور اس وقت کو بھی یاد کرو جبکہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر بنی اسرائیل کے سروں پر مغلق کر دیا تھا, کأنہ ظلۃ, اور وہ ایسا نہیں تھا جیسا کہ وہ یوں سمجھا جاتا ہے عام طور پر, معجزے کا انکار کرنے والے کہتے ہیں, وہ یوں محسوس کر رہے تھے کہ پہاڑ جو ہے ان کے اوپر آ پڑے گا. کأنہ ظلۃ, جس طرح کسی شے کو اپنی جگہ سے اکھاڑ کر اوپر سر پر قائم کر دیا جاتا ہے سائبان کی طرح, جو پہاڑ جو تھا کوہ طور ان کے سروں پر اللہ تعالیٰ نے سائبان کی طرح مغلق کر دیا تھا. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُونَ بِهِمْ, اور انہیں اب اندیشہ تھا کہ وہ اب ان کے اوپر گر پڑے گا, اور ظاہر ہے کہ پہاڑ اوپر اگر گرے تو نیچے جو بھی ہوگا اس کا تو قیمہ ہو جائے گا, اس کے تو ہڈیوں کا سرمہ بن جائے گا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, اور یہ کیفیت کس وقت ہوئی تھی؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے عہد لیا تھا کہ تورات کی تعلیمات پر عمل کرو گے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور اس تورات میں ان احکام عشرا میں ان الواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے اس کو یاد رکھو گے اور اس کو مضبوطی سے پکڑو گے, اور پھر یہ کہ پھر شاید کہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
اللہ اکبر, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى ادع لنا قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حلقهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الله أكبر